الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله مولانا العظيم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو علل اعلان نبی بنایا، اس کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہ کر کے لوگوں کو ایمان سکھایا۔ اسی زمانے کے اندر معراج کا مبارک سفر ہوا، جس کی پوری کارگزاری تقریباً 12 سے زیادہ مجلسوں میں ہم نے سن لی۔ اب اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک نیا زمانہ شروع ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں مدینہ پاک کی ہجرت کا زمانہ۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، زندگی مکہ میں گزار رہے ہیں، اور اس زمانے میں مکہ سے مدینہ بہت دور تھا، پورے 8 دن لگتے تھے مکہ سے مدینہ جانے میں، اتنا دور تھا۔ سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہجرت کی؟ ہجرت طائف بھی کر سکتے تھے، حبشہ کی ہجرت بھی کر سکتے تھے۔ پیچھے سن لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 2 مرتبہ مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے بڑا اکرام کیا، تو حبشہ کی ہجرت بھی ہو سکتی تھی۔ مدینہ کیوں ہجرت ہوئی؟ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ مدینہ والوں کے ساتھ تعلق کیسے ہوا، سبند اور کانٹیکٹ کیسے ہوا، اور مدینہ والوں نے کیسے ایمان قبول کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے مدینہ آنے کی دعوت دی؟ یہ سب سوالات ہم کو سمجھنا ہے۔ مکہ میں حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے رہتے تھے، کافر بھی حج کرتے تھے، مشرق بھی حج کرتے تھے، حج کے لیے سب مکہ آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کی سیزن میں مینا، عرفہ، مزدلفہ جا کر کے الگ الگ جگہ سے جو لوگ حج میں آتے ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، تاکہ دور دور تک ایمان پہنچ جائے۔ معراج کے واقعے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی سیزن میں ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ میں دو بڑی فیملی تھی، دونوں مشرک تھے، شرک کرنے والے۔ ایک فیملی کا نام تھا اوس اور دوسری فیملی کا نام تھا خزرج۔ یہ دو نام ذہن میں یاد رکھنا۔ مدینہ کی دو بڑی فیملی، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج، یہ دونوں مشرک لوگ تھے۔ اور ان کے علاوہ مدینہ میں بہت سارے یہودی بھی رہتے تھے، بلکہ یہودی لوگوں کا پاپولیشن، آبادی بہت زیادہ تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تقریباً چھوٹی جماعت، کوئی بڑی جماعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اتنے میں یہ مدینہ کے اوس اور خزرج خاندان کے لوگوں سے مینا میں ملاقات ہو گئی۔ مدینہ میں یہودیوں کی اور مشرکوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ یہودی لوگ آسمانی شریعت کو ماننے والے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اللہ کی کتاب تورات شریف کو ماننے والے، گویا سچے دین پر تھے، اور اوس اور خزرج کے لوگ مشرک تھے۔ کبھی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو یہودی لوگ مدینہ کے کافروں کو یوں کہتے، تم طاقت والے ہو، ہم سے لڑتے ہو، بہت جلدی وہ ٹائم آنے والا ہے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آ رہے ہیں، اور آخری نبی کے ساتھ مل کر کے ہم تم مشرکوں سے لڑیں گے اور پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو برباد کر دیں گے۔ اس طرح یہودی لوگ ڈراتے تھے مدینہ کے مشرکوں کو۔ اب اللہ کی شان دیکھو، یہ مدینہ کے مشرک اوس اور خزرج والے، وہ حج میں مکہ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ حضور نے پوچھا ان کو، من انتم، کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے خزرج، خزرج فیملی کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امیم موالی یہود، تم مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ رہتے ہو، آپس کے اندر حلیف بن کر مل جل کے تم لوگ رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ تو میں تم سے کچھ بات کروں۔ انہوں نے کہا ضرور، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے اطمینان سے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت سمجھائی، قرآن پڑھ کے سنایا اور یہ بھی سمجھایا کہ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ یہ مدینہ کے جو مشرک لوگ تھے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات۔ پہلی ملاقات میں حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور قرآن سنایا، تو لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ حقیقت میں اللہ کے وہی نبی ہے۔ کون سے نبی؟ کا یہودی لوگ جس نبی کے نام سے ہم کو ڈراتے ہیں، کیا آخری نبی دنیا کے اندر آنے والے ہیں؟ اور یہودی لوگ یوں کہتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھ مل کے ہم تم مشرکوں سے لڑیں گے۔ تو کہا لگتا ایسا ہے کہ یہی آخری نبی ہے، اور یہودی جن کے نام سے ہم کو ڈراتے وہ یہی نبی لگ رہے۔ اور اللہ پاک کی قسم یہ سچے نبی ہے۔ یہودی لوگوں کو پتا چلے گا تو فوراً اس نبی کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اسی لیے ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں، ہم پہلے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اسی مجلس کے اندر ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور جس مجلس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے مشرکوں میں سے چھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایمان کی توفیق دے دی۔ حضرت اسعد ابن زرارہ نمبر ایک، نمبر دو رافع ابن مالک، نمبر تین عقبہ ابن عامر، ان کی قبر پہ میں گیا ہوں، نمبر چار عوف ابن الحارث، نمبر پانچ قطبہ ابن عامر، اور نمبر چھ جابر ابن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ عنہم۔ یہ چھ آدمی مدینہ کے پکے مشرک، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو یہ چھ کے چھ لوگ ایمان قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، حج کرنے آئے تھے لیکن صحابی بن کے مدینہ واپس گئے۔ حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو صحابی بھی بنا دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور ہم مدینہ میں رہتے ہیں، وہاں یہودیوں سے ہمارا لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، آپ ہم کو اجازت دو تو ہم مدینہ جا کے یہودیوں کو بھی ایمان کی دعوت دے دیں۔ یہ چھ صحابی کو جو مدینہ کے سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جاؤ مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں یہودیوں کو ایمان کی دعوت دو۔ یہ چھ آدمی گئے مدینہ پاک، اور مدینہ پاک جا کر کے انہوں نے بہت زور و شور سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پورا مدینہ یہودیوں سے بھرا ہوا، مشرکوں سے بھرا ہوا، کافروں سے بھرا ہوا، اور یہ چھ آدمی حج میں ایمان لائے، صحابی بنے اور مدینہ جا کے انہوں نے ہمت سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ کیسے ہمت والے ہوں گے اندازہ لگا۔ ان لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا، جہاں بھی مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پہنچ جاتے، جا کے کہتے ہم اس سال حج میں گئے تھے مکہ، وہاں محمد نام کے ایک آدمی کو مل کے آئے، انہوں نے ہم کو اللہ کا قرآن سنایا، وہ اللہ کے سچے رسول ہے، بہت اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس طرح مدینہ میں جہاں بھی بیٹھے حضور کی بات، حضور کا تذکرہ، یہاں تک کہ پورے مدینہ میں ہر گھر میں لوگ حضور کو پہچانتے ہوئے ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ چھ صحابی نے کیسی حضور کی دعوت چلائی ہوگی، کیسی حضور کی پہچان کرائی ہوگی کہ پورے مدینہ میں یہودی، مشرک، کافر، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو گیا۔ حالانکہ حضور ابھی مکہ میں، مدینہ تشریف بھی نہیں لے گئے، لیکن پورے مدینہ میں لوگ پہچانتے ہوئے ہو گئے۔ ایک سال پورا ہو گیا، یہ چھ آدمی کے ایمان لانے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علی اعلان نبی بنایا، اس کے گیارہویں سال کا یہ قصہ ہے۔ پھر بارہواں سال آیا، یعنی دوسرے سال حج کی سیزن آئی ایک سال کے بعد، تو مدینہ منورہ سے تقریباً بارہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مکہ المکرمہ آئے۔ ان کا مقصد حج کرنا، اور ساتھ میں بڑا مقصد کہ مکہ المکرمہ جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرو۔ گزشتہ سال جو لوگ ایمان لائے تھے اس میں سے بھی کچھ لوگ آئے، اور کچھ نئے ساتھی اس سال حج میں آئے بارہویں سال میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی انہوں نے. اب عجیب بات, حضور بہت ہوشیار تھے. جہاں اللہ کے سچے نبی تھے وہاں اللہ نے حضور کو بڑی تدبیر عطا فرمائی تھی. کوئی کام کیسی پلاننگ سے کرنا وہ بھی اللہ نے حضور کو سکھایا تھا. صحیح پلاننگ اور پاورفل پلاننگ, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکسپرٹ تھے. تو حضور نے ان کو کہا کہ اچھا دن میں نہیں رات میں اپنے ملیں گے. یہ 12 لوگ آ گئے مکہ حج کی سیزن میں, حضور کو ملنا چاہتے تھے. حضور نے کہا رات کو ملیں گے, اور وہاں مینا کے جنگل میں ملیں گے. چونکہ مکہ کے اندر بڑے بڑے کافر دشمن ان کی حاضری میں ملاقات نہیں کر سکتے, ورنہ وہ نیا فتنہ کھڑا کریں گے. تو رات کے لیے ایک جگہ طے ہو گئی, اور یہ وہی جگہ ہے جو مینا کے اندر جام شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں. کنکری مارنے کے بعد جب مکہ آنے کے لیے نکلتے ہیں, ہمارا منہ مکۃ المکرمہ کی طرف ہوئے تو رائٹ ہینڈ کے اوپر جو کھلی جگہ ہے وہ جگہ اس زمانے میں پہاڑیوں کی جگہ تھی, گھاٹیوں کی جگہ تھی. وہاں رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے کی بات طے ہو گئی کہ جگہ مینا کا جنگل گھاٹی میں اور رات کے اندھیرے میں ملیں گے. یہ بہت ہوشیاری سے حضور نے سب فکس کیا. پھر رات کے اندھیرے میں مدینہ کے جو 12 آدمی کی جماعت آئی تھی, یہ حج کے لیے آئے تھے, لیکن وہاں مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے سمجھداری سے کرنا چاہیے, صحیح پلاننگ سے کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ بعض ساتھی لوگ جذبات میں آتے ہیں تو دین کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بہت سنجیدگی, بہت حکمت سے, بہت مصلحت سے, اور بعض مرتبہ چھپ چھپا کر کے کام کرنا پڑتا ہے. اب رات کے اندھیرے میں یہ لوگ ملنے کے لیے آئے, حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی, اور ایمان کی دعوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائی. پہلی بات, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. مینا میں حضور بیعت کر رہے ہیں پہاڑی میں جنگل میں, کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ مدینہ والوں سے بیعت ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. دیکھیے, یہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے 12 لوگوں کو مینا کی گھاٹی میں چھپ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس میں حضور یہ سکھا رہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اس زمانے میں بچے پیدا ہونے کے بعد لوگ قتل کر دیتے تھے, اور آج ایڈوانس زمانہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بچے قتل کر ڈالتے ہیں. کیسا خطرناک زمانہ آ گیا. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پیٹ میں ایسا ہے ویسا ہے تو مہینے گروا دیتے ہیں. مسلمان عورتیں بچہ گروا دیتے ہیں, کتنا غلط کام کرتے ہیں. اولاد کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو حضور باقاعدہ ان کو مینا میں سکھا رہے ہیں کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی بات سکھائے تو عمل کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. اور جو آدمی اتنی بات کرے گا اللہ اس کو ثواب دیں گے، اور جو آدمی ان باتوں پر عمل نہ کرے تو اللہ چاہے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالے، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ بات سنی مینا کے اندھیریوں میں، یہ 12 لوگ فوراً ایمان لائے اندھیری رات کے اندر. جب یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو انہوں نے باقاعدہ درخواست کی کہ اب ہم مدینہ کے اندر دین سیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو گزشتہ برس 6 ہمارے بھائی ایمان لائے، اس سال کل ملا کے 12 ساتھی ہے، لیکن مدینہ میں جو مجمع ہے ان کو کون دین سکھائے گا؟ تو وہاں بھی ایک مدرسہ چالو ہونا چاہیے، 2 استاد بھیجو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ 2 صحابی مکہ سے، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ دونوں گئے، اور ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ بھیجا دین سکھانے کے واسطے، استاد اور معلم بنا گئے. یہ حضور کے نبی ہونے کا 12واں سال ہے، تو 11ویں سال میں 6 ایمان والے، 12ویں سال میں یہ 12 ایمان والے، اور 2 استاد کو لے کر کے یہ مدینہ منورہ گئے. اور مدینہ جانے کے بعد ان دونوں استادوں نے زوردار کام کیا، لوگوں کو قرآن سناتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں سکھاتے، اور لوگوں کو جو ہے کلمہ سکھاتے، اسلام کی تعلیم دیتے. جا کے خوب محنت کرنا انہوں نے شروع کیا، ان دونوں کے دونوں نے. اب دیکھیے کیسے مدینہ میں اسلام کی شروعات ہو رہی ہے. اب ان دونوں نے جا کر کے ایک مدرسہ شروع کیا، مکتب شروع کیا، اور وہاں جا کر کے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر یہ رہنے لگے. بڑے عجیب صحابی ہے حضرت اسعد ابن زرارہ، جیسا نام اسعد اللہ نے سعادت ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی دے. ان کے گھر پہ یہ 2 صحابی رہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، مجمع جھوڑتا تھا. اتنے میں مدینہ کے ایک زوردار آدمی اسید ان کا نام تھا، ان کو پتا چلا کہ مکہ کے 2 آدمی آ کر کے یہاں کچھ سکھا رہے. تو جیسے کہ آج کل لوگوں کے دماغ میں غلط بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں، چلو جاؤ چھاپا مارو، چیکنگ کرو. تو جب یہ دونوں صحابی اور خاص طور پر حضرت مصعب ابن عمیر لوگوں کو قرآن سکھاتے، تو اسید کے دل میں آیا اللہ جانے کیا سکھا رہے ہیں، تو تلوار لے کے آئے لڑنے کے لیے، اور آ کے ڈائریکٹ حضرت مصعب ابن عمیر کو کہنے لگے، تم ہماری عورتوں کو بچوں کو بہکاتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، نکلو جاؤ مکہ واپس چلے جاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر نے بہت ٹھنڈے دل سے سمجھایا، بھائی اسید آئے ہو ذرا بیٹھو، میں جو قرآن سکھاتا ہوں نے تم بھی سنو، اچھا لگے تو قبول کرنا، نہیں اچھا لگے تو چلے جانا۔ تو کہا بات تو صحیح ہے، میں سنوں تو صحیح پہلے، میڈیا والے خالی کہہ رہے ہیں کہ یہاں غلط بات غلط بات، تو پہلے میں سنوں تو صحیح۔ تو اسے بیٹھ گئے، حضرت موسیٰ ابن عمیر نے ان کو قرآن سنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں سنائی۔ جب بات سنائی تو اسید کی زبان سے پہلی بات نکلی، ما آسن ھذا الکلام و اجملہ، یہ تو بہت پیاری بات ہے، بہت شاندار بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور پوچھا مصعب، میں تمہارے ایمان اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ کا جاؤ پہلے غسل کرو، بدن کو پاک کرو، کپڑے پاک کرو۔ وہ گئے، غسل کیا، کپڑے پاک پہنے، آئے، کلمہ پڑھایا، دو رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد یہ تو صحابی بن گئے، حضرت اسید بن گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اسید کہنے لگے، ہمارے مدینہ میں ایک بہت بڑے لیڈر آدمی ہیں، ان کا نام سعد ابن معاذ ہے، وہ جو اگر مسلمان ہو گئے تو پورے مدینہ میں لوگ دھڑا دھڑ ایمان قبول کر لیں گے، ذرا ان کو بھی ایمان کی دعوت دو نا، میں ابھی ان کو پکڑ کے لے آتا ہوں۔ اب یہ دائی بن کے گئے اسے، سعد ابن معاذ مدینہ کے بڑے لیڈر آدمی، کا چل تو ساتھ، وہاں دیکھو نہیں مکہ کے کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، چلو جا کر کے سنو۔ سعد آئے، اسید نے جا کے کہا کہ میں نے تو بات سنی، مجھے تو بات میں کوئی واندھا نہیں لگا، ایک دم صحیح بات لگی۔ تو سعد کو غصہ آ گئے، ہیں کیا کہتا ہے وہ مکہ والوں کی بات میں کوئی غلط بات نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی غلط بات، تو بھی چل، تو بھی سن۔ سعد آئے تلوار لے کر کے لڑائی کے موڈ میں، اور جن کے گھر پر یہ صحابی رکے ہوئے تھے مکہ والے، حضرت اسعد ابن زرارہ کو گرم ہو کے کہنے لگے، تمہاری میری رشتہ داری ہے، تمہاری ماں اور میری ماں بہن یعنی اپنے دونوں خالہ کے لڑکے ہوتے ہیں، اگر یہ رشتہ داری اور سگائی نہیں ہوتی، دیکھیے تلوار اسعد، میں تیرے ٹکڑے کر ڈالتا، تو نے یہ مکہ والوں کو اپنے گھر میں رکوایا ہے، نکال ان کو، یہ تو بہکا رہے لوگوں کو۔ حضرت مصعب ابن عمیر وہاں قرآن سکھا رہے تھے، انہوں نے ہمت کر کے کہا، ساتھ ذرا بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے تو پڑھو، پہلے قرآن تو سنو، نبی جی کی نورانی باتیں تو سنو، سننے کے بعد فیصلہ کرنا۔ ابھی مدینہ کے لیڈر آدمی سمجھتے تھے، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا، جیسے قرآن سنا تو حضرت سعد کی زندگی بدل گئی، سعادت ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اسعد کا مکان، سننے والا سعد اور سنانے والے مصعب، کیا درد دل سے قرآن سنایا کہ سعد کی دل کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ مدینہ کے بڑے لیڈر آدمی، بڑے سردار آدمی، اور فوراً اٹھے اور اٹھ کر کے جا کر کے کہنے لگے، ابھی میں میرے خاندان میں جاتا ہوں اور میرے پورے خاندان کو میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کا خاندان بنو عبد الاشہل وہاں گئے اور خاندان کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسی دن رات ہونے سے پہلے ان کے پورے خاندان نے ایمان کو قبول کر لیا، چونکہ حضرت سعد لیڈر آدمی، خاندان کے بڑے آدمی تھے،
ان کی دعوت دینے کے اوپر پورا خاندان اسی دن ایمان لے آیا. دیکھو ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے بھی نہیں اور کیسے مدینہ میں ایمان کی بہار آ رہی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال میں 6 آدمی، 12ویں سال میں 12 آدمی، پھر 12 آدمی کی محنت پر حضرت اسید ایمان لائے، حضرت سعد ایمان لائے، حضرت سعد کا خاندان ایمان لایا، مدینہ میں ایمان کی بہار چلنے لگی. اور یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت. بس ان کے خاندان میں ایک آدمی ایمان نہیں لایا، حضرت سعد کے خاندان میں عمر ابن ثابت نام کا آدمی، ان کا لقب اسیرم تھا، وہ ایمان نہیں لائے. لیکن ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے. اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ہجرت کے تیسرے سال جب غزوہ احد ہوا تو احد کے وقت کے اوپر یہ اسیرم ایمان لائے، پورا خاندان پہلے ایمان لایا، اور 4 سال تقریباً گزرنے کے بعد یہ اسیرم ایمان لائے. اور ان کے ایمان کی داستان بھی بڑی عجیب ہے. ایمان لائے، سیدھے احد کی لڑائی میں پہنچے اور جا کر کے شہید ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا یہ اسیرم شہید ہوئے اور وہ جنتی ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سوال کرتے تھے، جیسے کہ لوگ نئے نئے سوال کرتے ہیں، صحابہ ایسے نئے سوال کرتے، ارے بتاؤ وہ خوش نصیب آدمی کون ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے، زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور ہے وہ پکا جنتی. تو کہا یہی اسیرم عمر ابن ثابت احد کی لڑائی کے دن ایمان لائے. ایمان لائے فوراً مکہ والوں کے سامنے لڑنے گئے، شہید ہو کے خدا کی جنت میں چلے گئے، ایک نماز پڑھنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا. اس طرح مدینہ کے اندر ایمان کی بہار شروع ہوئی. حضرت اسعد ابن زرارہ بہت ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ شنیوار کے دن سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھو مدینہ میں جمعہ کیسے شروع ہوئی، وہ بھی عجیب داستان ہے. ابھی تو مکہ میں جمعہ کبھی ہوئی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور مدینہ میں جمعہ شروع بھی ہو گئے. کیسے شروع ہوئی؟ یہ حضرت اسعد ابن زرارہ جو پہلے 6 ایمان لانے والوں میں سے تھے، ان کے گھر پہ حضرت مصعب ابن عمیر رکے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ سارے یہودی شنیوار کے دن جمع ہوتے ہیں، یہودی لوگوں کا ویکلی عبادت کا دن شنیوار ہے، تو اور عیسائی لوگ رویوار کو جمع ہوتے ہیں، تو ہم مدینہ میں جتنے ایمان والے ان کو بھی ایک دن جمع ہونا چاہیے. تو حضرت اسعد نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے جمعہ کا دن خود نکی کیا، طے کیا کہ یہودی شنیوار کو جمع ہوتے، عیسائی اتوار کو جمع ہوتے، ہم ایمان والے جمعہ کو جمع ہو، کہ سارے ایمان والے جمعہ کو میرے گھر آؤ، سب میرے گھر پہ اکٹھا ہو جاؤ. اور سب جمع ہو کر کے نماز پڑھتے اور ہفتے بھر کی کارگزاری لیتے. حالانکہ پہلے جمعہ کے دن کو عروبہ کہتے تھے، عروبہ، لیکن انہوں نے نیا نام دیا کہ بھائی سب جمع ہوتے اس لیے اس کا نام جمعہ، جمع ہوتے اس لیے، ورنہ پرانا نام اس کا عروبہ تھا، سب کو جمع کرتے تھے اور جمعہ کے دن عبادت کرتے تھے. ان لوگوں نے آپس کی سوچ، آپس کے مشورے سے ایک دن جمع ہو کے نماز پڑھنا شروع کیا اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تھوڑے دنوں میں مکہ المکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا مدینہ، اور خط کے ذریعے سے حضرت مصعب ابن عمیر کو لکھا کہ بھائی جمعہ کا دن آوے تو دوپہر کے وقت پر سب ایمان والوں کو جمع کرو اور دو رکعت نماز مل جل کے پڑھ لیا کرو۔ پہلے انہوں نے آپس کے مشورے سے طے کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ والوں کے نام پہ خط آیا اور قرآن کی آیت آئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو یہ کتنے اچھے مشورہ کرنے والے، تو یہ حضرت اسعد ابن زرارہ کا مبارک نام یاد رکھنا، مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز ان کے مکان پر شروع ہوئی، اور وہ بھی انہوں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے جتنے ایمان والے تھے ان کو جمع کیا ہے، پھر حضور کا خط آیا، پھر قرآن کی آیت ان کو پہنچائی گئی، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے جمعہ کی نماز شروع ہو گئی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، ان کی طرف اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس آیت میں جن تین صحابی کا ذکر ہے اس میں ایک حضرت کعب ابن مالک ہے۔ حضرت کعب ابن مالک جب جمعہ کی اذان ہوتی تو دعا کرتے، اے اللہ اسعد ابن زرارہ کی مغفرت کر دو، یہ دعا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جمعہ کی اذان سن کے صرف حضرت اسعد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں، اسعد وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے مدینہ کے اندر جمعہ کی نماز شروع کروائی تھی، اس لیے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور مکہ المکرمہ میں بہت سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اوپر کے دادا، بہت اوپر کے دادا جن کا نام کعب ابن لوئی ہے، انہوں نے مکہ المکرمہ میں قریش کے لوگوں کو جمع کر کے جمعہ کے دن عبادت شروع کی تھی۔ تو مکہ میں حضور سے بہت پہلے حضور کے اوپر کے کوئی دادا کعب ابن لوئی نام کے ہیں، انہوں نے مکہ میں جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا، اور مدینہ منورہ میں حضرت اسعد ابن زرارہ نے اپنے گھر کے اوپر لوگوں کو جمعہ کے لیے جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 13واں سال آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اس کا 13واں سال، تو 11ویں سال میں 6 ایمان والے مکہ میں مدینہ کے ایمان لائے، 12ویں سال کے اندر 12 آدمی ایمان لائے، 12 ہو گئے مدینہ کے، اور اب 13واں سال آیا اور حج کی موسم آئی، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 622 عیسوی تھی، جیسے ابھی 2024 چل رہی ہے، تو 622 عیسوی جون کا مہینہ حج کی موسم آئی، تو اس سال مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑی جماعت آئی جس میں 75 آدمی تھے، 75 آدمی کی جماعت حج کے نام پہ آئی، اور یہ سب وہ خوش نصیب تھے جن خوش نصیب لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، حج کے عنوان سے مکہ المکرمہ آئے، اور انہوں نے آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کی وادی میں، مینا کی گھاٹی میں چھپ چھپ کر کے ایمان پر بیعت مضبوط کی، اور سب نے مل کر حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ یہ حضور کو نبی بنائے جانے کا 13واں سال، 75 آدمی کی جماعت مدینہ سے آئی، حج کے نام پہ آئی، اور مینا کے جنگلوں میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے خود دعوت دی کہ آپ اب مکہ چھوڑ دیجئے اور ہمارے شہر مدینہ آ جائیے اور وہاں آ کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیجئے، اور اب مدینہ میں بہت سے ایمان والے ہیں، آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت پکی کرنے کے لیے اپنے چچا کو بھی بلا لیا، خاندان کے بڑے وڈیلوں کو بھی بلا لیا اور ان کے ساتھ بات پکی کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے اندر سنیں گے۔ اس طریقے سے مدینہ کے اندر دھیرے دھیرے ایمان پھیلنا شروع ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور کی اتباع والی مبارک زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ محمد بھائی کاپڑیا کے بہنوئی فیصل کاپڑیا بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آئندہ کل چڑگر مسجد میں مفتی عبد القوی صاحب حیدرآباد والے، ان کا بیان چڑگر مسجد کے اندر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاتاً تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما، آنے والی رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ تراویح آسان فرماؤ، روزے آسان فرماؤ، ذکر تلاوت آسان فرماؤ، گناہوں سے بچنا آسان فرماؤ۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان اسلام جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں، تمام مدارس مکاتب مساجد عبادت گاہیں دینی کام اور کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرماؤں، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤں، اجڑو ہو کو آباد فرماؤں، مظالم کا خاتمہ فرماؤں، مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرماؤں، امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤں، فتنوں سے حفاظت فرماؤں، شریروں سے حفاظت فرماؤں، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤں، جائز تمنائیں پوری فرماؤں، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔